محبت کا سایہ عباس علمدار کے پرچم کی ہوا دے، عباس علمدار کے پرچم کی ہوا دے،
عباس کے صدقے میں ہمیں اذن وفا دے، عباس کے
صدقے
میں ہمیں
اذن
وفا دے،
وہ سب کی عبادت کا جذبہ سجاد،
بیمار کی چاہت کو کلیجوں میں بسا دے، بیمار کی چاہت کو کلیجوں میں بسا دے،
عباس کے صدقے میں ہمیں اذن وفا دے، عباس کے صدقے میں ہمیں اذن وفا دے۔
سامن، سید الشہداء یہ بات جانتے تھے کہ آپ کی شہادت کے بعد آپ کو دشمن، اسلامی معاشرے اور پوری دنیا کو ان کے خلاف زہریلے پروپیگنڈے سے بھر دے گا۔ امام حسین علیہ السلام کوئی ایسی شخصیت نہیں تھے کہ جو اپنے زمانے، اس کے تقاضوں، وقت کے دھارے اور دشمن کو نہ پہچانے۔ وہ اس بات سے اچھی طرح آگاہ و باخبر تھے کہ ان کا دشمن کیا کیا خباستیں کرے گا، اس کے باوجود وہ یہ ایمان اور امید رکھتے تھے کہ ان کی یہی غریبانہ اور مظلومانہ تحریک اور قیام بالآخر دشمن کو مختصر اور بڑی مدت میں شکست سے دوچار کر دے گا، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ یہ سراسر غلطی ہے کہ جو یہ خیال کرے کہ سید الشہداء شکست کھا گئے۔ قتل ہونا شکست کھانا نہیں ہے، اور نہ ہی میدان جنگ میں دشمن کے ہاتھوں قتل ہونا شکست کھانے کے برابر ہو سکتا ہے۔ جو اپنے ہدف کو حاصل نہ کر سکے، در حقیقت شکست اس کا مقدر بنتی ہے۔ امام حسین کے دشمنوں کا ہدف یہ تھا کہ اسلام اور نبوت اور اس کی نشانیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں، لہذا ان افراد نے شکست کھائی ہے، اس لیے کہ یہ افراد اپنے مقصد کے حصول میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ سید الشہداء کا ہدف یہ تھا کہ دشمنان اسلام کے منصوبوں کو ناکام بنا دیں، کہ جس کے مطابق وہ پورے معاشرے کو اپنے افکار و نظریات میں ڈھال چکے تھے یا ڈھال رہے تھے۔ آپ کا ہدف یہ تھا کہ اسلام اور اس کی صدائے مظلومیت و حقانیت کو پوری دنیا میں پہنچا دیں، اور اسلام کا دشمن مغلوب ہو جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور امام حسین علیہ السلام مختصر مدت اور طولانی مدت میں کامیاب ہوئے۔
مختصر مدت میں آپ کو اس طرح کامیابی نصیب ہوئی کہ آپ کے اس قیام، مظلومانہ شہادت اور اہل بیت کی اسیری نے بنی امیہ کی بنیادوں کو ہلا ڈالا۔ اس واقعے کے بعد جب دنیائے اسلام، بالخصوص مکہ و مدینہ میں پے در پے واقعات رونما ہوئے جو آل ابو سفیان کی نابودی پر ختم ہوئے، اور 3-4 سال میں آل ابو سفیان مکمل طور پر نابود ہو گئے، کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو نہایت بے دردی اور مظلومیت سے کربلا میں شہید کرنے والی یہ عداوت و دشمنی اور صدیوں سے دل میں چھپائے بغض و کینہ اس طرح اس مظلوم امام کی فریاد مظلومیت کے سامنے مغلوب ہو جائے گا، اور وہ بھی صرف 3-4 سال میں۔ بڑی مدت میں بھی امام حسین علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ آپ تاریخ اسلام کو ملاحظہ کیجئے اور دیکھیے کہ دین نے کتنی وسعت پیدا کی ہے، اسلام کی جڑیں کتنی مستحکم ہوئی ہیں، اور کتنا مسلمان اقوام نے رشد کیا ہے، اسلامی علوم اور فقہ نے کتنی پیش رفت کی، اور بالآخر کئی صدیاں گزرنے کے بعد بھی اسلام کا پرچم دنیا کے بلند ترین مقامات پر لہرا رہا ہے۔
کیا یزید اور اس کا خاندان اسلام کی اس طرح دن بدن ترقی و پیش رفت سے راضی تھا؟ یزید اور اس کا خاندان تو چاہتا تھا کہ اسلام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے، اور اس کی خواہش تھی کہ روئے زمین پر قرآن اور پیغمبر کا نام لینے والا کوئی نہ رہ جائے، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ نتیجہ اس کی خواہشات کے برعکس ہے۔ پس اللہ کی راہ کا وہ مجاہد و مبارز کہ جو ظلم و ستم کی دنیا کے سامنے اٹھ کھڑا ہوا، جس کا خون بہایا گیا اور جس کے خاندان کو قیدی بنایا گیا، وہ تمام جہاد سے اپنے دشمن پر غالب و کامیاب ہو گیا۔ یہ قوموں کے لیے ایک عظیم درس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا معاصر کی بڑی بڑی شخصیات، صدور مملکت اور سیاستداں حضرات، حتیٰ وہ افراد بھی جو مسلمان نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے مقابلے اور جد و جہد کا راستہ حسین ابن علی سے لیا ہے۔ خود ایران کا اسلامی انقلاب بھی اسی کی ایک زندہ مثال ہے۔ ایرانی عوام نے جہاد و استقامت کو امام حسین علیہ السلام سے سیکھا ہے، اور صرف ایرانی عوام ہی نہیں، آج دنیا کے مختلف ملکوں میں حسینی مشن کے سائے میں جو تحریکیں چل رہی ہیں وہ کربلا والوں کی ہی استقامت کی مرہون منت ہیں، اور انہوں نے اس بات کو بھی اچھی طرح باور کر لیا ہے کہ اپنے ہدف کے حصول کی راہ میں قتل ہونا مغلوب ہونے اور شکست کھانے کی دلیل نہیں ہے۔ نیز انہوں نے اس بات کو بھی اچھی طرح جان لیا کہ ظاہری طور پر مسلح دشمن کے سامنے پسپائی کرنا بدبختی اور روسیاہی کا باعث ہوتا ہے، اور دشمن کتنا ہی روب و دبدبے والا کیوں نہ ہو، خدا کی راہ میں جہاد کرنے والا گروہ اور مجاہد اگر مومن ہو اور خدا کی ذات پر توکل کرتے ہوئے اس کی راہ میں جہاد کرے تو آخرکار دشمن کو شکست سے دوچار ہونا ہی پڑے گا، اور کامیابی اس با ایمان گروہ کے ہی قدم چومے گی۔
ایک شب خواب میں یہ منظر دیکھا، دیکھ کر ماں باپ کو کہنے لگی، یہ زینب مضطر میرا لٹ گیا برا گھر، اجڑی
محرم کی صبح اسیری کے پیغام کے ساتھ نمودار ہوئی۔ لشکر یزید شمر اور خولی کی سرپرستی میں رسیاں اور زنجیریں لے کر آ گیا، عورتیں رسیوں میں جکڑ دی گئیں اور سید سجاد علیہ السلام کے گلے میں توق اور ہاتھوں اور پیروں میں زنجیریں ڈال دی گئیں۔ بے کجاوا اونٹوں پر سوار عورتوں اور بچوں کو قتل گاہ سے لے کر گزرے، اور بیویاں کربلا کی جلتی ریت پر اپنے وارثوں اور بچوں کے بے سر لاشیں چھوڑ کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئیں۔ لیکن اس ہولناک اسیری کی دھوپ میں بھی اہل حرم کے چہروں پر پر عزم و استقامت کی کرنیں بکھری ہوئی تھیں، نہ گھبراہٹ، نہ بے چینی، نہ پچھتاوا، نہ ہی شکوا۔ اعتماد و اطمینان سے سرشار نگاہیں اور نور یقین سے گلنار چہرے، مظلومیت کا یہی وہ رخ ہے جو بتاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنی اس انقلابی مہم میں اہل حرم کو ساتھ لے کر کیوں نکلے تھے، اور جناب زینب کو کیوں بھائی کی ہمراہی پر اس قدر اصرار تھا، اور ابن عباس کے منع کرنے پر کیوں امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا کہ خدا ان کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے۔ صرف ماؤں کی گودیوں سے شیر خار بچوں کی قربانیاں اصل مقصود نہیں ہو سکتی۔ جوان بیٹوں اور بھائیوں اور نوخیزوں اور نونہالوں کی لاشوں پر صبر و شکر کے سجدے بھی خواتین کی ہمراہی کا اصل سبب نہیں کہے جا سکتے، بلکہ اہل حرم کی اسیری کتاب کربلا کا ایک مستقل باب ہے۔ اگر حسین علیہ السلام عورتوں کو ساتھ نہ لاتے اور انہیں اسیروں کی طرح کوفہ و شام نہ لے جایا جاتا تو بنی امیہ کے شاطر نمک خوار صحرائے کربلا میں پیش کی گئی خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم قربانیوں کو رائے گاں کر دیتے۔
فرش مجلس پہ فاطمہ لمحہ لمحہ شمار کرتی ہیں، اے عزادارو آؤ مجلس میں، فاطمہ انتظار کرتی ہیں۔ حسین کو روتے رہو دعا دوں گی
حسین کو روتے رہو دعا دوں گی ہر ایک چاہنے والے کو بخشوا دوں گی میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی.
سامعین، یزیدی ظلم استبداد کے دور میں جان و مال کے خوف اور گھٹن کے ساتھ حصول دنیا کی ہرس و ہوس کا جو بازار گرم تھا اور کوفہ و شام میں بسے مال و زر کے بندوں کے لیے بیت المال کا دہانہ جس طرح کھول دیا گیا تھا، اگر حسین کے اہل حرم نہ ہوتے اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور امام سجاد علیہ السلام کی قیادت میں اسرائے کربلا نے خطبوں اور تقریروں سے جہاد نہ کیا ہوتا تو سرزمین کربلا پر بہنے والا شہدائے رائے حق کا خون رائے گاں چلا جاتا اور رسل و رسائل سے محروم دنیا کو برسوں خبر نہ ہوتی کہ آبادیوں سے میلوں دور کربلا کی گرم ریت پر کیا واقعہ پیش آیا اور اسلام و قرآن کو کس طرح تہہ تیخ کر دیا گیا. دراصل یزیدی لشکر اہل حرم کو بازاروں اور درباروں میں معاذ اللہ ذلیل و رسوا کر دینے کے لیے لے گیا تھا، مگر عزت و سرفرازی کے مرکز و محور خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حق گوئی و حق نمائی کے ذریعے خود یزید اور یزیدیوں کو قیامت تک کے لیے ذلیل و ناکام کر دیا.
واقعہ کربلا میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے بھاری ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھائی. امام حسین علیہ السلام تحریک کربلا کے بانی تھے، مگر حضرت زینب اس تحریک کی محافظ اور اسے قیامت تک بقا و دوام بخشنے والی تھیں. اس راستے میں پیش آنے والے دل خراش مصائب آپ کے پائے ثبات میں لغزش پیدا نہ کر سکے. تحریک عاشورہ فقط امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے ساتھ ہی اپنے انجام کو نہ پہنچی تھی، بلکہ آپ کی شہادت کے بعد اس کی باغ ڈور حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے ہاتھوں میں آ گئی. آپ نے اپنے بھائی کی طرف سے اس ذمہ داری کو قبول کیا اور امام نے اپنی وصیتوں میں آپ کو آئندہ پیش آنے والے مسائل سے بھی آگاہ کیا. عصر عاشور کو جب آپ نے خاک کربلا پر گرے ہوئے زخموں سے چور چور اپنے بھائی کو دشمنوں کے نرغے میں گھرا ہوا دیکھا تو خیمے سے باہر تشریف لے آئیں اور عمر ابن سعد کو سرزنش کرتے ہوئے خطاب کیا،
اے عمر سعد، میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے اور تو کھڑا دیکھ رہا ہے. اس نے کوئی جواب نہ دیا اور اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا، لیکن آپ نے ہار نہ مانی اور لشکر شام کی طرف اپنا رخ پھیر کر کہا، کیا تم لوگوں میں ایک بھی مسلمان نہیں ہے؟ اس طرف سے بھی کسی نے جواب نہ دیا تو آپ نے فریاد بلند کی، اے میرے بھیا، اے میرے سید و سردار، اے کاش آسمان زمین کے برابر ہو جاتا اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. ان جملوں کے ساتھ آپ نے تحریک کربلا کے دوسرے مرحلے کا آغاز کیا اور کربلا کی بقا و تبلیغ کی جاں فرسا ذمہ داری اپنے دوش پر لی. مردوں میں سے کوئی نہ بچا تھا، آہیں تھیں، یتیم بچے تھے، بیوائیں تھیں اور بیمار امام سجاد علیہ السلام اور بھائی سے جدائی اور تنہائی. کندھوں پر یہ عظیم بار اٹھائے میدان کربلا میں اپنے پامال بھائی کے سرہانے پہنچیں، پیشانی کو بھائی کے خون سے رنگین کیا، اپنے ہاتھ کو بھائی کے ٹکڑے ٹکڑے لاشے پر رکھا اور منہ آسمان کی طرف کر کے بارگاہ عزدی میں فرماتی ہیں، خدایا ہماری اس قربانی کو قبول فرما. یہ پہاڑ جیسے حوصلے والی خاتون گنج شہیدہ میں کھڑی کبھی خون میں لتپت لاشوں کو دیکھتی، کبھی خیموں سے اٹھتے ہوئے دھوئیں کو آسمان کی طرف بلند ہوتے ہوئے دیکھتی، کبھی بیواؤں کی ڈھارس بندھاتی، کبھی یتیموں کو سینے سے لگاتی اور کبھی اپنے بیمار بھتیجے امام سجاد کا حوصلہ بڑھاتی، کربلا کی ریت پر آنسوؤں کے ساتھ نماز شب پڑھی اور اپنے نڈھال بدن کو صبح کی آغوش میں رکھ دیا. Thank you.
گیارہ محرم کو جب اسیروں کے اس قافلے نے راکھ راکھ خیموں سے اپنی اسیری کا سفر شروع کیا تو دشمنوں نے انہیں جان بوجھ کر سر بریدہ لاشوں سے گزارا۔ ان لاچار قیدیوں نے جب پامال لاشوں کو میدان میں بکھرے ہوئے دیکھا تو ایسے دردناک نالے بلند ہوئے کہ دشمنوں کے جگر کباب ہو گئے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا جب امام حسین علیہ السلام کے لاشے پر پہنچی تو اپنا منہ آسمان کی طرف بلند کیا اور ایک کربناک بین کیا، فرماتی ہیں، ہائے نانا، یہ آپ کی بیٹیاں ہیں جنہیں اسیر کر کے لے جایا جا رہا ہے، یہ آپ کے بیٹے ہیں جو خون میں لت پت خاک پر پڑے ہیں اور باد صبا ان کے جسموں کو چھو کر گزر رہی ہے۔ اے اللہ کے رسول، یہ حسین ہے کہ جس کا سر پسے گردن سے جدا کیا گیا اور اس کی ابا اور امامے کو چھین لیا گیا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے نالہ و فریاد نے دوست و دشمن سب کے دل دہلا کر رکھ دیے اور سب گریا کرنے لگے۔
سامعین، کربلا کے عظیم قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے دین اسلام کے تعلق سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا عہد کیجئے تاکہ حسینی مشن اپنی منزل کی جانب پوری آب و تاب کے ساتھ رواں دواں رہے۔ پروگرام سے اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
سجاد رہائی پا کر بھی، سجاد رہائی پا کر بھی، پردیس سے گھر کو آ کر بھی، جب اشک بہاتے رہتے تھے زینب سے دکھ دیکھے نہ گئے، ہر ایک روز تڑپ کر پوچھا سجاد تو کب تک روئے گا، اس وقت میرے مولا نے کہا، اما ہے اپنے مقدر پر صغرا کے سوالوں پر کیوں نہ روئے سجاد، 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 کیوں نہ روئے سجاد۔
اے میری پھوپھی انصاف تو کر، نیزے پہ جو دیکھے باپ کا سر، ہو ساتھ سفر میں وہ جس نے چیرا تھالی اکبر کا جگر، ار دروں کی سزا ملتی ہو جہاں، بچوں کو اشک بہانے پر کیوں نہ روئے سجاد۔ اور سب قتل ہوئے میں زندہ تھا، بیمار سہی لڑ سکتا تھا، شرمندہ ہوں
میں اصغر سے وہ تیر ستم سے لڑ تو گیا, ارے وہ تیر میرے کیوں کہ نہ لگا, جس تیر سے گھائل تھا اصغر.
عزیز سامعین, ابھی آپ ریڈیو تہران سے محرم الحرام کی مناسبت سے ترتیب دیا گیا پروگرام داستان حرم سماعت فرما رہے تھے. سامعین, درخت جتنا پھلدار ہوتا ہے اتنا ہی جھکتا ہے اور لوگوں کی توجہ بھی پھلدار درخت پر ہی ہوتی ہے. بس جب کسی میں حقیقی خوبیاں ہوں اور وہ اسے اپنے ذاتی کمال کے بجائے خدا کا عطیہ سمجھے تو وہ منکسر مزاج ہوگا, اور جب انکساری اس میں پائی جائے گی تو لوگ بھی اس کی عزت کریں گے, اور اگر وہ اسے اپنا ذاتی کمال سمجھ کر تکبر کا شکار ہو گیا تو عزت دینے والا اسے ذلت سے بھی دوچار کر سکتا ہے. چنانچہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں, ہر بندے کی تقدیر ایک فرشتے کے ہاتھ میں ہے, پس جو انکساری کرے گا اللہ اسے بلند کرے گا, اور جو تکبر سے کام لے گا اللہ اسے ذلیل کر دے گا. خداوند عالم نے فطرتاً انسان کو عقل جیسی نعمت سے نوازا ہے جسے باطنی نبی سے تعبیر کیا گیا ہے, یعنی یہ انسان کی باطنی رہنما ہے, لیکن انسان اپنی خواہشات کی پیروی کر کے اس عظیم نعمت سے محروم ہو جاتا ہے. چنانچہ امام موسیٰ کاظم السلام تین ایسے کاموں کے بارے میں بتا رہے ہیں جو انسان کی عقل کی تباہی کا سبب بنتی ہیں, جس کے نتیجے میں دین و دنیا دونوں برباد ہو جاتی ہے. جس نے تین چیزوں کو تین چیزوں پر مسلط کیا گویا اس نے اپنی عقل کی تباہی میں اپنی ہوا ہوس کی مدد کی. جس نے اپنی فکر کے نور کو طویل خواہشات سے تاریک کر دیا, اپنی حکمت کی عمدگی کو فالتو باتوں سے محو کر دیا, اور اپنے نور عبرت کو نفسانی خواہشات سے بجھا دیا, تو گویا اس نے اپنی عقل کی تباہی میں اپنی ہوا و ہوس کی مدد کی. عقل مند وہ ہے جو اپنے پروردگار کی معرفت رکھے, اور معرفت کے ساتھ انجام دیا جانے والا چھوٹا سا عمل بھی اس کی بارگاہ میں مقبول ہے. عقل مند انسان کا قلیل عمل مقبول واقع ہوتا ہے, اور اس کا ثواب بھی کئی گنا ہے, اور ہوا و ہوس رکھنے والے اور جاہل انسان کا کثیر عمل بھی مسترد ہو جاتا ہے. عقل مند انسان چونکہ حقیقت تک پہنچ جاتا ہے, اس لیے وہ عارضی فوائد کو مد نظر نہیں رکھتا, لہذا دنیاوی چیزوں کی کمی اسے رنج نہیں پہنچاتی, اور نہ وہ ان کے حصول کے لیے بے جا زحمت اور تکلیف میں پڑتا ہے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے, عقل مند انسان حکمت کے ساتھ دنیا کی کمی پر بھی راضی ہو جاتا ہے, اور حکمت کی کمی کے ساتھ دنیا کے ملنے پر راضی نہیں ہوتا, اسی لیے اس کی تجارت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے. قناعت دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے, جسے یہ دولت حاصل ہو جائے وہ کم ترین پر بھی راضی ہو جاتا ہے, اور اگر یہ عظیم دولت انسان کے پاس نہ ہو تو پوری دنیا مل جائے تو بھی وہ راضی نہیں ہوتا. امام علیہ السلام رہنمائی فرماتے ہیں کہ اگر کفایت کرنے والی چیز تمہیں بے نیاز کر دے تو معمولی دنیا بھی تمہارے لیے کافی ہے, اور اگر کفایت کرنے والی چیز تمہیں بے نیاز نہیں کرتی تو دنیا کی کوئی بھی چیز تمہیں بے نیاز نہیں کر سکتی. دنیا کو اگر دنیا کے لیے طلب کیا جائے تو آخرت تو ہاتھ سے جاتی ہی ہے, دنیا بھی نہیں ملتی, لیکن اگر آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے دنیا کو طلب کیا جائے اور دنیاوی اعمال کو اخروی جزا کے لیے انجام دیا جائے تو دنیا بھی ملتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے. اسی حقیقت کو امام علیہ السلام واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں, عقل مند انسان دنیا سے دوری اور آخرت کی طرف رجحان رکھتے ہیں, اسی لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ دنیا بھی طالب و مطلوب ہے اور آخرت بھی طالب و مطلوب, لہذا جو آخرت کو طلب کرتا ہے دنیا اس کو طلب کرتی ہے, یہاں تک کہ وہ اپنا رزق پوری طرح سے لے لیتا ہے, اور جو دنیا کو طلب کرتا ہے آخرت اس کو طلب کرتی ہے, پس اس کو موت آتی ہے جو اس کی دنیا اور آخرت دونوں کو خراب کر دیتی ہے. اور سامعین, لیجیے اب سماعت فرمائیے نشریات کے اگلے مرحلے میں اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت. عزیز سامعین, اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینہ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم ہندوستان اور پاکستان کے اخبارات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار ہندوستان ایکسپریس کی سرخیوں سے۔ مدراس ہائی کورٹ کا فیصلہ قابل ستائش، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ۔ مسلم پولیس اہلکاروں کو داڑھی رکھنے سے منع نہیں کیا جا سکتا، مدراس ہائی کورٹ۔ عدالت عالیہ نے کانسٹیبل جی عبد القادر ابراہیم کے ذریعے دائر عرضی پر فیصلہ سناتے ہوئے سزا کے حکم کو منسوخ کیا۔ امید ہے کہ انتخابات سے قبل ریاست درجہ بھی بحال ہوگا، عمر عبداللہ۔ ممبئی کی پہلی زیر زمین میٹرو 24 جولائی سے شروع ہوگی۔ پرائیویٹ کمپنیوں میں مقامی لوگوں کے لیے ریزرویشن، کرناٹک حکومت کا اہم فیصلہ۔ عمان کا آئل ٹینکر سمندر میں الٹ گیا، 13 ہندوستانیوں سمیت عملے کے 16 ارکان لاپتہ۔ یوم عاشور پر غزہ میں اسرائیلی بمباری، 48 فلسطینی شہید۔ عمان میں عزاداری کی مجلس پر حملے کی ذمہ داری داعش نے قبول کر لی۔ 2080 تک دنیا کے 4000 سے زائد شہروں میں درجہ حرارت 6 ڈگری تک بڑھنے کا خدشہ۔ پاکستان کے ساتھ سیکورٹی تعاون کے تعلقات کو برقرار رکھتے ہیں پینٹاگون۔ افغان صوبے ننگرہار میں بارشوں اور سیلاب سے 40 افراد ہلاک، 350 زخمی۔ بنگلہ دیش میں کوٹا سسٹم کے خلاف مظاہروں کے دوران 6 طلبہ کی موت، اسکول غیر معینہ مدت کے لیے بند۔ اور سامعین، اخبار قومی تنظیم نے یہ سرخیاں لگائی ہیں، امریکہ افراتفری کی طرف جا رہا ہے، امریکیوں کو اندیشہ، ٹرمپ پر قاتلانہ حملے نے بائیڈن کے لیے امکانات تباہ کر دیے، ڈیموکریٹ ذرائع۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں میں کم از کم 57 افراد ہلاک، فلسطینی محکمہ صحت۔ سعودی کابینہ کا غزہ میں فوری اور مستقل جنگ بندی کے مطالبے کا پھر اعادہ۔ واشنگٹن کے ساتھ جوہری مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے تیار ہیں ایران۔ اور سامعین، اخبار راشٹریہ سہارا نے یہ سرخیاں لگائی ہیں، یا حسین کی صداؤں کے درمیان نکلا یوم عاشورہ کا جلوس، بعد نماز فجر دفن کیے گئے تعزیے، جلوس میں ننگے پاؤں چلے ادادار، زنجیروں اور قما کا کیا گیا ماتم۔ محرم پر ہردنگ میں 3 لوگوں کی موت، 8 زخمی۔ موٹر سائیکل سے اسینڈ کر رہے ایک لڑکے کی 40 جگہ سے ٹوٹی ہڈی۔ بھاجپا میں کرسی کی لڑائی، عوام کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا، اکھلیش یادو۔ اور اتر پردیش میں روزانہ چھوٹی بڑی 20,000 سے زائد غیر قانونی بسیں سرگر، محکمہ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کے خزانے میں روزانہ تقریباً 4 کروڑ روپے کا ہو رہا ہے مالی خسارہ۔ اور سامعین، اخبار ہندوستان ہی نے اداریہ لکھا ہے، عنوان ہے ٹرمپ پر حملہ۔ امریکہ کی سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر سنیچر کو ایک انتخابی ریلی کے دوران ہوا جان لیوا حملہ انتہائی افسوسناک۔ اس حملے میں ٹرمپ کو زیادہ نقصان نہیں ہوا، وہ بالکل تندرست ہیں۔ امریکہ کے کئی صدور پر اس قسم کا جان لیوا حملہ ہو چکا ہے، وہاں کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ وہاں کے ایسے حملوں کی طویل تاریخ رہی ہے۔ وہاں کے صدر، 4 صدر اور 1 نائب صدر کے امیدوار اپنی جان گنوا چکے ہیں۔ امریکہ کی جمہوریت 250 سال پرانی اور وہاں اب تک 46 صدور ہو چکے ہیں۔ اب تک ڈیموکریٹ یہی کہتے رہے ہیں کہ ٹرمپ سیاسی تجدد کو ہوا دینے والے ہیں، نہ کہ شکار۔ مگر اس واقعے سے ٹرمپ کے حامیوں کو اپوزیشن کے الزامات کی کاٹ مل گئی۔ ممکن ہے کہ اب ٹرمپ کو اہم سونگ اسٹیٹس، یعنی جن راستوں میں ووٹروں کا مزاج واضح نہیں ہوتا ہے، میں عوام کی ہمدردی اور ساتھ مل جائے۔ اس واقعے سے انہیں فائدہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسی ہفتے ریپبلکن نیشنل کنونشن میں انہیں رسمی طور پر پارٹی کا باضابطہ امیدوار قرار دے دیا جائے۔ بہرحال، الیکشن میں ابھی 4 ماہ باقی ہیں اور ابھی سے نتائج کے متعلق قیاس آرائیاں لگانا مشکل ہے، کیونکہ ابھی کافی کچھ بدل سکتا ہے۔ مگر اب اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ سنیچر کی گولی باری کے بعد ٹرمپ وائٹ ہاؤس کی طرف سے اپنے مخالفوں کے مقابلے میں کافی تیزی سے بڑھ رہے ہیں، جبکہ انتخابی مہم میں وہ پہلے سے ہی آگے چل رہے تھے۔ اگر ان کو کامیابی ملتی ہے تو امریکی سیاست میں یہ ایک انہونی واقعہ مانا جائے گا، اس لیے یہ جانچ ضروری ہے کہ اس گولی باری کے واقعے کا کیا اثر ہو سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر جان لیوا حملے کی سازش میں بڑی خامیاں اجاگر ہوئی ہیں۔ پینسلوینیا کی ریلی میں لگ بھگ 1,000 افراد تھے۔ ایسی صورتحال میں امریکی سیکورٹی پروٹوکول کے مطابق کم سے کم 25 سیکرٹ سروس ایجنٹ لگانے چاہیے تھے، جبکہ موقع پر 6 ہی ایجنٹ تعینات کیے گئے تھے۔ ان میں بھی اسالٹ ٹیم کے 4 ایجنٹ اسٹیج پر تھے۔ سیکرٹ سروس ٹیم کے 2 سنائپر کمانڈر
ٹرمپ کے منچ کے پیچھے مورچہ سنبھالے ہوئے تھے. بہرحال حملہ آور کا نشانہ چوک گیا اور ٹرمپ بچ گئے. امریکہ میں عوامی مقامات پر گولی باری کے واقعات نئے نہیں ہیں. یہ واقعات امریکہ میں جاری بندوق کلچر کا حصہ ہیں. اور سامعین آئیے چلتے ہیں پاکستان کراچی سے شائع ہونے والے اخبار جسارت نے آج یہ سرخیاں لگائیں. تحریک انصاف کا سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک ججز لانے کے خلاف جوڈیشل کونسل جانے کا اعلان. برطانیہ میں بھارتی نژاد ڈرگ اور منی لانڈرنگ گینگ گرفتار. بیرون ملک بیٹھ کر پاکستان کو توڑنے کی بات کرنے والوں کے خلاف ایکشن ہوگا نون لیگی رہنما. غزہ اسرائیلی بمباری سے گزشتہ 24 گھنٹوں میں 90 فلسطینی شہید. اور اسٹاک ایکسچینج تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا. اور سامعین اسی اخبار جسارت نے مقالہ لکھا ہے, عنوان ہے مسلمان سیدنا حسین علیہ السلام کے فلسفے اور تعلیمات پر عمل پیرا. مقالہ نگار محمد محسن اقبال لکھتے ہیں, حضرت امام حسین ابن علی نواس رسول وہ شخصیت ہیں جن کی زندگی اور قربانی میدان کربلا میں انصاف حقانیت اور ظلم کے خلاف جدوجہد کی روشن مثال ہے. کربلا کے واقعات تاریخ میں جلی حروف میں درج ہیں جو بہادری استقامت اور ظلم کے مقابلے میں آخری قربانی کا دائمی پیغام دیتے ہیں. بلا شبہ سیدنا حضرت امام حسین اسلام کا موقف جو اسلام کے اصولوں میں گہرائی سے جڑا ہوا تھا سچائی اور انصاف کی ایک پکار تھا جو تمام انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے. کربلا محض ایک میدان جنگ نہیں تھا بلکہ یہ ایک اخلاقی میدان تھا جہاں انصاف اور سچائی کے اصول بے مثال بہادری اور ناقابل تسخیر ایمان کے ساتھ لڑے گئے تھے. سیدنا حسین علیہ السلام کا یزید کی بیعت سے انکار ظلم کے خلاف ایک زبردست احتجاج تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور ان کے ساتھیوں نے یقینی موت کے باوجود ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا. شہادت کو غلامی پر ترجیح دی. یہ قربانی ذاتی شہرت کے لیے نہیں تھی بلکہ اسلامی اقدار اور انسانیت کی عزت و وقار کے تحفظ کے لیے تھی. کربلا میں بہایا گیا خون اس امر کی نشاندہی ہے کہ سچائی کی جدوجہد اکثر بڑی قربانیوں سے بھری ہوتی ہے. دنیا بھر کے مسلمان کربلا کے واقعات کو بالخصوص ماہ محرم میں مختلف تقریبات اور مذہبی اجتماعات کے ذریعے یاد کرتے ہیں. یہ تقریبات سیدنا حسین علیہ السلام کی قربانی کی تعظیم اور ان کے شہادت سے حاصل ہونے والے گہرے اسباق پر غور کرنے کے لیے منعقد کی جاتی ہیں. تاہم یہ ضروری ہے کہ ہم غور کریں کہ کیا ہم سیدنا حسین علیہ السلام کے فلسفے کو واقعی اپنی زندگی میں شامل کر رہے ہیں. کیا ہم ان کی سچائی انصاف اور مضبوط ایمان کی روح کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں عملی جامہ پہنا رہے ہیں؟ کیا ہم ظلم کے خلاف ویسے ہی مضبوطی سے کھڑے ہوتے ہیں جیسا کہ وہ کھڑے ہوئے تھے, یا ہم ذاتی مفاد اور آسانی کی خاطر اپنے عمل کو تبدیل کر لیتے ہیں؟ مسلم دنیا کی موجودہ حالت سیدنا حسین علیہ السلام کے اصولوں پر ہماری عملداری کے بارے میں اہم سوالات اٹھاتی ہیں. فلسطین اور کشمیر میں ظلم و ستم کے پہاڑوں سے لے کر دنیا کے دیگر حصوں میں مسلمانوں کو درپیش مشکلات تک کربلا کا فلسفہ ہماری توجہ کا مطالبہ کرتا ہے. ان علاقوں میں جارحیت اور مصیبتیں اس ظلم کی بازگشت ہیں جس کے خلاف سیدنا حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے. لیکن مسلم دنیا کا اجتماعی جواب اکثر منتشر اور کمزور نظر آتا ہے. کیا ہم نے کربلا کے اسباق کو بھلا دیا؟ کیا ہم نے مظلوم کی حمایت کرنے اور ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کی پکار کو نظر انداز کر دیا ہے, چاہے اس کی ذاتی قیمت کچھ بھی ہو؟ فلسطینیوں کی حالت جو دہائیوں سے قبضے اور تشدد کا شکار ہیں ظلم کی ایک واضح مثال ہے جو کربلا کی روح کا مطالبہ کرتی ہے. سیدنا امام حسین السلام کی قربانی کمزوروں کا دفاع کرنے اور انصاف قائم کرنے کی پکار تھی, لیکن فلسطینی جدوجہد کے جواب کو اکثر سیاسی مصلحتوں اور بین الاقوامی دباؤ کی بنا پر خاموش کر دیا جاتا ہے. اسی طرح کشمیر کے لوگ جو طویل عرصے سے تنازع اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا شکار ہیں ان لوگوں کی تکلیف کی عکاسی کرتے ہیں جن کے ساتھ سیدنا حسین علیہ السلام کھڑے ہوتے. پھر بھی عالمی مسلم کمیونٹی کا جواب اکثر سیاسی مصلحتوں اور یکجہتی کی کمی کی بنا پر رکاوٹوں کا شکار ہوتا ہے. اور سامعین اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. عزیز سامعین ابھی آپ اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے. انسان اپنے جیسے انسانوں کے سامنے گناہ کرنے سے ڈرتا ہے اس لیے کہ اسے ان سے شرم آتی ہے، لیکن اگر یہ انسان اپنے پروردگار کے وجود پہ یقین رکھتے ہوئے اس سے حیا کرے تو گناہ سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اور سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے دوسری مجلس کا اگلا بلٹن یعنی دوسرا بلٹن عالمی خبریں، سماعت فرمائیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران کے نو منتخب صدر مسعود پزشکیان سے مختلف عالمی رہنماؤں کی ٹیلی فونی گفتگو، باہمی روابط اور اہم علاقائی و عالمی مسائل پر تبادلہ خیال۔ صہیونی حکومت کو غزہ کی جنگ بند کرنے پر مجبور کیا جائے، سلامتی کونسل کے خصوصی اجلاس سے ایران کے نگراں وزیر خارجہ کا خطاب۔ غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کا سلسلہ جاری، تازہ حملوں میں بچوں سمیت درجنوں فلسطینی شہید اور زخمی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کورونا میں مبتلا، انتخابی سرگرمیاں معطل۔ اور 35ویں عالمی بایولوجی اولمپیاڈ میں ایرانی طلبا نے 2 سونے اور 2 چاندی کے تمغے حاصل کر لیے۔ سامعین اب پیش خدمت ہے خبروں کی تفصیل۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے نومنتخب صدر نے سعودی ولی عہد، امیر قطر، ازبکستان کے صدر اور ملیشیا کے وزیر اعظم کے ساتھ ٹیلی فونی گفتگو میں باہمی روابط اور علاقائی نیز اہم عالمی معاملات میں یکجہتی اور تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ بدھ 17 جولائی کی شام سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے ایران کے نو منتخب صدر کے ساتھ ٹیلی فونی گفتگو میں باہمی روابط کے فروغ اور استحکام پر تبادلہ خیال کیا۔ رپورٹ کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کے نو منتخب صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کے ساتھ اس ٹیلی فونی گفتگو میں سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے تہران ریاض روابط کی تقویت پر خوشی کا اظہار کیا۔ سعودی عرب کے ولی عہد نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان روابط میں زیادہ سے زیادہ فروغ کی خواہش کا اظہار بھی کیا۔ ایران کے نو منتخب صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے اس ٹیلی فونی گفتگو میں سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے باہمی روابط کی تقویت اور فروغ کے تعلق سے ان کے نظریات کی قدردانی کی۔ اس گفتگو میں دونوں رہنماؤں نے خطے کے حالات، بالخصوص غزہ کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ اس کے بعد امیر قطر شیخ تمیم بن حمد بن خلیفہ آل ثانی نے ایران کے نو منتخب صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ ایران کے نو منتخب صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے امیر قطر کے ساتھ اس ٹیلی فونی گفتگو میں تہران دوحہ روابط کی اہمیت پر زور دیا اور کہا کہ ان کی حکومت قطر کے ساتھ ہماگیر روابط کے فروغ پر سنجیدگی کے ساتھ کام کرے گی۔ مسعود پزشکیان نے ایران اور قطر دونوں ملکوں کے مشترکہ موقف اور نظریات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ہی مذاکرات پر یقین رکھنے والے ذمہ دار ممالک ہیں اور ان کے باہمی روابط کا فروغ اور تعاون کی تقویت علاقے کی پیش رفت اور ترقی میں مفید واقع ہوگی۔ ایران کے نو منتخب صدر نے اس ٹیلی فونی گفتگو میں مظلوم فلسطینی عوام کے حقوق کی حمایت میں حکومت قطر کے اصولی اور خرد مندانہ موقف کی قدردانی کی۔ امیر قطر نے اس ٹیلی فونی گفتگو میں کہا کہ امید ہے کہ ہم مل کر باہمی تعاون سے دو طرفہ تعاون میں مزید وسعت اور تیزی لائیں گے۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد بن خلیفہ آل ثانی نے نو منتخب ایرانی صدر کے نظریات کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ آپ کا عالمی پیغام جو شائع ہوا ہے وہ اس خطے کے سبھی ملکوں کے لیے جذبہ امن و محبت کی عکاسی کرتا ہے۔ ازبکستان کے صدر شوکت میر زیایوف نے بھی ٹیلی فون پر ایران کے منتخب صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کے ساتھ گفتگو کی۔ ایران کے نو منتخب صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے ازبکستان کے صدر شوکت میر زیایوف کے ساتھ اس ٹیلی فونی گفتگو میں کہا کہ شہید صدر آیت اللہ رئیسی کے دور صدارت میں ایران اور ازبکستان کے درمیان متعدد معاہدے ہوئے ہیں جن پر عمل درآمد کے لیے ان کی حکومت پورا تعاون کرے گی۔ دونوں رہنماؤں نے اس ٹیلی فونی گفتگو میں خطے کے حالات پر تبادلہ خیال کیا اور علاقائی تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔ ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم نے بھی ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے انہیں صدارتی انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد پیش کی اور تمام شعبوں میں دو طرفہ تعلقات میں توسیع کے لیے تمام امکانات و وسائل سے استفادہ کرنے کی خواہش ظاہر کی اور کہا کہ ملیشیا اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ تعلقات میں توسیع کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ ایران کے نگراں وزیر خارجہ علی باقری نے قدس فورس کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی شہید کے قاتلوں کو قرار واقعی سزا دلوانے کے حق پر زور دیا ہے۔ سی این این سے گفتگو کرتے ہوئے نگراں وزیر خارجہ علی باقری کنی کا کہنا تھا کہ ایران صرف قانونی راستے سے شہید جنرل قاسم سلیمانی کے قاتلوں کو سزا دلوانے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ تہران داخلی اور بین الاقوامی قانونی اور عدالتی میکانزم کے ذریعے شہید قاسم سلیمانی کے قاتلوں اور اس قتل کا حکم دینے والوں کو سزا دلوانے کی کوشش جاری رکھے گا۔ ایران کے نگراں وزیر خارجہ نے نیو یارک میں سی این این کے پروگرام جی پی ایس میں مختلف سوالوں کے جواب دیتے ہوئے کہا کہ شہید قاسم سلیمانی کے قاتلوں کو سزا دلوانا ہمارا فطری حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے خود اعلان کیا تھا کہ اس نے ایران کے اعلی فوجی کمانڈر کو قتل کیا ہے، لہذا فطری سی بات ہے کہ ہم اس معاملے کی پیروی کریں اور اس کیس میں ملوث عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لا کر انہیں سزا دلوائیں۔ ٹرمپ پر ہونے والے ناکام قاتلانہ حملے اور اس میں ایران کے ممکنہ کردار کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں نگراں وزیر خارجہ علی باقری کنی نے کہا کہ جن واقعات کا آپ نے ذکر کیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا تعلق امریکہ کے اندرونی اختلافات اور دونوں سیاسی جماعتوں کے درمیان جاری انتخابی مہم جوئی سے ہے۔ نگراں وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت علاقائی مزاحمتی محاذ کے ساتھ جنگ میں ہار رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک جانے والے ایران کے نگراں وزیر خارجہ علی باقری نے نیوز ویک کو انٹرویو دیتے ہوئے ایرانی صدارتی انتخابات کے انعقاد کا ذکر کیا اور کہا کہ امیدواروں میں اس طرح کا سخت مقابلہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بے شمار خطرات کے سامنے ایران کا سیاسی نظام بے حد مستحکم ہے۔ انہوں نے ایران کی خارجہ پالیسی کی سمت کے بارے میں کہا کہ ایران جوہری معاہدے میں باہمی شرکت کو بحال کرنے کے لیے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی بحالی کا خیر مقدم کرتا ہے، لیکن ہم چین، روس اور پڑوسی ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں۔ ایران کے نگراں وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ اسرائیل مزاحمتی محاذ سے جنگ ہارنے والا ہے۔ انہوں نے غزہ میں انسانی المیہ اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور اس سلسلے میں بدھ کے روز سلامتی کونسل کے اجلاس کے بارے میں کہا کہ اس مسئلے کو سیاسی طریقے یا اقوام متحدہ کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے اور اسرائیل کو غزہ میں جرائم کے ارتکاب اور نسل کشی پر کٹہرے میں کھڑا کیا جا سکتا ہے اور ضرورت پڑنے پر طاقت کے زور پر بھی اسے روکا جا سکتا ہے۔ علی باقری نے مزید کہا کہ دنیا کے تمام ذمہ دار ملکوں اور حکومتوں نیز اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ غزہ کے بے بس اور بے گناہ لوگوں کی مدد کے لیے سنجیدہ اور مؤثر کوشش کو یقینی بنائیں تاکہ وہ خوراک، ادویات اور ایندھن سمیت اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کر سکیں اور اسی طرح صہیونی جرائم اور نسل کشی کو روکنے کی طرف سے بھی اطمینان حاصل کیا جانا چاہیے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سن رہے ہیں۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے اسرائیل کے اقدامات کی سفارتی حمایت جنگ غزہ اور جنگ یوکرین میں امریکہ کی براہ راست مداخلت کو بے نقاب کرتی ہے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کہ جن کا ملک اس وقت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا چیئرمین بھی ہے، مشرق وسطی اور خاص طور سے مسئلہ فلسطین کے بارے میں اقوام متحدہ کے اجلاس میں کہا کہ اسرائیل کے اقدامات کی سفارتی پردہ پوشی اور واشنگٹن کی جانب سے ہتھیاروں کی فراہمی، جیسا کہ جنگ یوکرین میں بھی امریکی ہتھیاروں کی سپلائی کا مشاہدہ کیا گیا ہے، جنگ غزہ میں امریکہ کی براہ راست مداخلت کی ترجمان ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اگر ہتھیار فراہم کرنا بند کر دے تو خون ریزی فوری طور پر رک جائے گی۔ اقوام متحدہ میں فلسطین کے نمائندے نے اسرائیل کی نسل کش حکومت کے مظالم پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنگ غزہ انسانی تاریخ میں سب سے بڑے قتل عام کے طور پر درج ہوگی۔ اقوام متحدہ میں فلسطین کے نمائندے ریاض منصور نے غزہ سے متعلق منعقدہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں مزید کہا کہ صہیونی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو غزہ پٹی کے 20 لاکھ سے زیادہ فلسطینیوں کی انسانی عزت و وقار کا قائل نہیں ہے۔ ریاض منصور نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اراکین سے یہ سوال کرتے ہوئے کہ تم لوگ غزہ پٹی میں نیتن یاہو کے نسل کشی اور دیوانگی پر مبنی اقدامات کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات انجام دو گے، کہا کہ صہیونی حکومت ہر طرح کی شرم و حیا کو بالائے طاق رکھتے ہوئے فلسطینی خواتین، بچوں، سن رسیدہ افراد، نامہ نگاروں اور اسپتالوں کے عملے کا قتل عام کر رہی ہے۔ غزہ میں اسپتال کے ذرائع نے بتایا ہے کہ صہیونی فوجیوں کے تازہ حملوں میں کئی بچوں سمیت کم سے کم 40 افراد شہید اور زخمی ہو گئے ہیں۔ مغربی غزہ کے علاقے الرمال کے القاہرہ کالج پر غاصب صہیونی حکومت کی تازہ بمباری میں کم سے کم 11 فلسطینی شہید ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق اس حملے میں کم سے کم 15 افراد کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ ادھر غزہ میں محکمہ صحت نے ایک بیان جاری کر کے بتایا ہے کہ غزہ کے شہر خان یونس کے مشرق میں واقع افسان نامی قصبے میں ایک رہائشی مکان پر صہیونی بمباری میں ایک خاتون اور 3 بچے شہید ہو گئے۔ اس حملے میں 10 افراد کے زخمی ہونے کی بھی خبر ہے۔ اس سے پہلے فلسطین کے محکمہ صحت نے غزہ پر 9 مہینے سے زیادہ عرصے سے جاری صہیونی فوجیوں کے حملوں میں شہید اور زخمی ہونے والوں کے نئے اعداد و شمار میں بتایا تھا کہ شہداء غزہ کی تعداد 38,794 اور زخمیوں کی تعداد 89,364 ہو گئی ہے۔ دوسری طرف ڈاکٹروں کی عالمی تنظیم ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز نے غزہ کے اسپتالوں کی صورتحال کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ غزہ کے اسپتالوں میں ابتدائی ترین وسائل بھی نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہر لمحہ شہادتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ڈاکٹروں کی عالمی تنظیم ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ غزہ پر ہونے والا ہر حملہ ڈاکٹروں اور طبی عملے کو شدید ترین اور ناقابل برداشت دباؤ سے دوچار کر دیتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے غزہ کے القاہرہ کالج پر صہیونی حملے کی مذمت کی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے غزہ کے القاہرہ کالج پر صہیونی حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت نے ایک اور ہولناک جرم کا ارتکاب اور بہت سے بے گناہ فلسطینی شہریوں کا قتل عام کیا ہے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق ناصر کنانی نے اپنے سماجی رابطے کے ایکس پیج پر لکھا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت نے غزہ شہر کے القاہرہ کالج پر حملہ کر کے ایک اور ہولناک جرم کا ارتکاب کیا ہے اور بہت سے بے گناہ فلسطینی شہریوں کو خاک و خون میں غلطاں کر دیا ہے۔ ناصر کنانی نے مزید لکھا ہے کہ صہیونیوں کی سنگدلی، بے رحمی، درندگی اور انسانیت سوز جرائم پر دنیا کی حکومتوں اور بین الاقوامی اداروں کی خاموشی نیز بے عملی نے صہیونی جلادوں کو غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی جاری رکھنے کی کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ حزب اللہ لبنان نے صہیونی کالونیوں پر میزائلی حملے کیے ہیں۔ حزب اللہ لبنان نے مقبوضہ فلسطین میں صہیونی کالونیوں کو 3 بار میں 80 میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ اسرائیل کے فوجی ریڈیو نے رپورٹ دی ہے کہ حزب اللہ کے میزائلوں نے شمالی مقبوضہ فلسطین کے نہاریہ اور محرون علاقوں پر میزائل فائر کیے ہیں۔ حزب اللہ کے میزائلی حملے کے نتیجے میں ان علاقوں میں خطرے کے سائرن بج اٹھے اور 60,000 سے زیادہ صہیونیوں کو پناہ گاہوں میں بھاگ کر پناہ لینی پڑی۔ اسرائیلی میڈیا نے مقبوضہ فلسطین میں حزب اللہ لبنان کی میزائلی کارروائیوں میں تیزی آنے پر حیرت کا اظہار کیا ہے۔ الجزیرہ ٹی وی نے بھی عبری زبان میڈیا کے حوالے سے مقبوضہ فلسطین میں حزب اللہ لبنان کے میزائلی حملوں میں اضافے کی خبر دی ہے۔ حزب اللہ لبنان نے گزشتہ چند مہینوں سے غزہ میں صہیونی حکومت کے ہولناک جرائم اور اس علاقے کے فلسطینیوں کی نسل کشی کے بعد سے شمالی مقبوضہ فلسطین میں اسرائیلی فوجی اڈوں کو حملے کا نشانہ بنانا شروع کیا ہے۔ اب تک دسیوں ہزار فلسطینی استقامت کے حملوں کے خوف سے لبنانی سرحدوں کے قریب واقع کالونیوں کو چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں۔ جہر امریکی اور برطانوی اتحاد کے جنگی طیاروں نے 8 صبح مغربی یمن کے الحدیدہ انٹرنیشنل ہوائی اڈے کو حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ الحدیدہ کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کو 3 بار حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ ابھی تک اس حملے میں ہونے والے جانی اور مالی نقصان کی کوئی خبر نہیں ملی ہے۔ اتوار کی صبح بھی امریکی اور برطانوی اتحاد نے صوبے الحدیدہ پر بمباری کی تھی۔ اسرائیلی وزیر جنگ نے کہا ہے کہ صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کی جانب سے حماس کی پیش کردہ شرائط کی مخالفت معاہدے کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اسنا کی رپورٹ کے مطابق صہیونی وزیر جنگ یواف گیلنٹ نے مزید کہا کہ نیتن یاہو حماس کی جانب سے پیش کی جانے والی شرائط کی مخالفت کر رہے ہیں تاکہ وہ اتمار بین گویر اور اسموتریچ کی جانب سے کابینہ کی حمایت سے محروم نہ ہو جائیں۔ صہیونی وزیر جنگ نے مزید کہا کہ آئندہ 2 ہفتے تک جنگ بندی کا معاہدہ طے نہ پانے کی صورت میں اسرائیلی قیدیوں کی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ واضح رہے کہ نسل کش صہیونی حکومت 7 اکتوبر 2023 سے امریکہ اور بعض دوسرے مغربی ممالک کی حمایت سے غزہ پٹی اور مغربی کنارے کے نہتے فلسطینیوں کا قتل عام کر رہی ہے، جس کے نتیجے میں اب تک 38,794 فلسطینی شہید اور 89,364 زخمی ہو چکے ہیں۔ ایران سے پاکستان کی درآمدات $1 ارب سے تجاوز کر گئیں۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق پاکستان کی وزارت تجارت نے اعلان کیا ہے کہ 2023-24 کے مالی سال میں ایران سے درآمدات میں 18% اضافہ ہوا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستانی وزارت تجارت نے بتایا ہے کہ جولائی 2023 سے جون 2024 تک ایران سے درآمدات کا حجم 88 کروڑ تھا، لیکن جون میں ایران سے درآمدات میں سالانہ بنیاد پر 39% اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس کے بعد 2023-24 کے مالی سال میں ایران سے پاکستان کی درآمدات کی سطح $1 ارب سے تجاوز کر گئی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کورونا کا شکار ہو گئے ہیں، جس کے بعد ان کی تمام انتخابی سرگرمیاں معطل کر دی گئی ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن میں کورونا کی علامات دیکھی گئی ہیں اور انہیں ویکسین لگا دی گئی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ اس وقت قرنطینہ میں ہیں، لیکن دفتری امور انجام دیتے رہیں گے۔ دوسری جانب ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنماؤں کی جانب سے بڑھتی مخالفت کے سبب پارٹی نے صدر جو بائیڈن کی دوبارہ صدارتی امیدوار کے بطور نامزدگی 1 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ 35ویں عالمی بایولوجی اولمپیاڈ میں ایرانی طلبہ نے 2 سونے اور 2 چاندی کے تمغے حاصل کر لیے ہیں۔ قزاقستان کے دارالحکومت آستانہ میں ہونے والے عالمی بایولوجی اولمپیاڈ 2024 میں حصہ لینے والے ایرانی طلبہ کی ٹیم نے 2 سونے اور 2 چاندی کے تمغے حاصل کیے۔ رپورٹ کے مطابق قزاقستان کے دارالحکومت آستانہ میں بایولوجی اولمپیاڈ 2024 7 جولائی سے 14 جولائی تک منعقد ہوئے، جن میں ایران کے آرش سمدی اور پوریا نیارکی نے سونے کے اور سپہر چاچی اور محمد رضا یزد خاستی نے چاندی کے تمغے حاصل کیے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے، ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے، ان کے در صدا سے پہلے، بھیگ دیتے ہیں وہ سائل کو صدا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب سے پہلے، شان محبوب محمد کی تو دیکھو حق نے، شان محبوب محمد کی تو دیکھو حق نے، ان کی چاہی ہے رضا اپنی رضا سے پہلے، ان کی چاہی ہے رضا اپنی رضا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے، نام احمد کی دعائی میں عجب ہے تاثیر، نام سے پہلے ہوا بھی